الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم. آپ سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ سب اپنی جگہ پر علم و عمل کے جامع لوگ ہیں. میں اپنی کچھ بات سناؤں اس کے بجائے اپنے بڑوں کی بات آپ کے سامنے نقل کر دوں. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے آپ کے لیے دنیا آخرت میں فائدے کا ذریعہ بنا دے گا. بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی ایک بات پہلے نقل کرتا ہوں. ایک مرتبہ بہت سے علماء کرام کا مجمع تھا. حضرت نے ارشاد فرمایا, بڑوں کے الفاظ میں بھی برکت ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں, معاف کیجئے گا, اتنے بڑے بزرگ علماء سے خطاب شروع کرتے ہوئے پہلے فرما رہے ہیں, معاف کیجئے گا, مجھے معاف کر دو, میں اس وقت عربی مدارس کی افادیت کا اتنا قائل نہیں ہوں. عربی مدارس کی افادیت کا اتنا قائل نہیں ہوں کہ قصبے قصبے میں ہو, کہ ہر جگہ عربی مدرسے کھولے جاوے اور ہر جگہ دورہ ہو, ہر جگہ بخاری شریف ضرور ختم ہو, میں اس کا قائل نہیں ہوں. حضرت فرماتے ہیں, پھر آگے فرمایا, لیکن استثناء فرما کر, لیکن ان مکاتب کی ضرورت زیادہ ہے, لیکن ان مکاتب کی ضرورت زیادہ ہے. یعنی اب مکاتب کی وضاحت حضرت فرما رہے ہیں, یعنی مسلمان کو دین کے مبادیات سے واقف کرانا, مسلمان کو دین کے مبادیات سے واقف کرانا, یعنی دین کی ابتدائی اور بنیادی باتوں سے واقف کرانا. آگے فرمایا, دینیات سے واقف کرانا, دینیات سے واقف کرانا, حلال حرام اور اس سے بڑھ کر کفر اور ایمان, حلال حرام کفر اور ایمان, توحید اور شرک میں امتیاز ہو جائے. مسلمانوں میں حلال حرام میں, کفر ایمان میں, توحید اور شرک میں امتیاز ہو جائے. اگر اس جملے کو ہم دیکھتے ہیں تو آج مسلمانوں کو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رہی ہے. بہت سی چیزیں جو شرعاً حرام ہیں اس کو لوگ حلال سمجھ رہے ہیں, بہت سی چیزیں کفر شرک ہیں لیکن لوگ اس کو توحید سمجھ رہے ہیں. تو کہا مسلمانوں میں امتیاز ہو جائے. آگے فرمایا ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں, دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. تو حضرت نے, یعنی یہ بات اگر کوئی ہم جیسا مولوی کہوے تو شاید سارے مدارس والے ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دے. اسی لیے میں نے حضرت کے الفاظ نقل کیے کہ میں عربی مدارس کی افادیت کا اتنا قائل نہیں ہوں کہ قصبے قصبے میں عربی مدرسے ہو, ہر جگہ دورہ ہو, ہر جگہ بخاری شریف کا ختم ہو, لیکن ان مکاتب کی ضرورت زیادہ ہے. حوالہ دیکھیے حضرت کی کون سی کتاب, حضرت کی ایک بہت مشہور کتاب ہے پاجا سراغ زندگی, بہت سو نے دیکھی ہوگی پاجا سراغ زندگی, صفحہ نمبر 143 یعنی 143 اور 144 پر یہ مضمون حضرت نے لکھا ہے. بزرگوں میں اس پر آپ کو ایک بات کہوں, جیسے مولانا محترم نے ابھی فرمایا ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ہم 2006 میں پہلی مرتبہ ایک افریقی ملک کا ہمارا سفر ہوا, میرا پہلا سفر تھا. حضرت تو اس سے پہلے بھی تشریف لائے تھے حضرت کے ساتھ. ایک ملک کے ایک بڑے شہر کے اندر رات میں خطاب تھا, حضرت کی بڑی شفقت تھی اور حضرت کی توجہات سے ہی ہم آگے بڑھے ہیں. جو کچھ اس وقت ہے اس میں حضرت کی توجہ کا بڑا حصہ ہے. مجھے فرمایا بیان کرو. میں نے آدھا گھنٹہ بیان کیا اور میرا موضوع تھا مسلم شریف کی حدیث, عینانی تزنیان, اذنانی تزنیان, یدانی تزنیان, رجلانی تزنیان, یہ جو حدیث ہے اس پر میں خطاب کر رہا تھا. آدھا گھنٹہ میرا بیان مکمل ہوا, اس کے بعد حضرت کا تفصیلی بیان ہوا. بیان کے بعد میزبان حضرت کو ایک گاڑی میں لے کے روانہ ہوئے. میں مسجد سے آہستہ آہستہ نکلا, کئی نوجوان اس بستی کے مجھے ملنے کے لیے آئے. وہ مجھے فرمانے لگے کہ مفتی صاحب ابھی آپ نے کیا بیان کیا. میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث بیان کی. میں نے کہا آپ نے تو یہ فرمایا کہ کسی پرائی عورت کو دیکھنا یہ آنکھ کا زینا ہے, پرائی عورت کی بات سننا کان کا زنا ہے, پرائی عورت کو ٹچ کرنا یہ ہاتھ کا زنا ہے, اس کی طرف چل کے جانا یہ پیر کا زنا ہے. میں نے کہا یہ میری بات نہیں ہے, مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے. تو نوجوان مجھے یہ کہنے لگے کہ ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے, اسی شہر میں مکتب ہم نے پڑھا اور اسی شہر کے اندر یہ ہمارے علماء ہیں جنہوں نے مکتب بھی پڑھایا, جو جمعہ اور عید اور رمضان میں ہم سے خطاب بھی کرتے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے یہ حدیث ہمیں نہیں سنائی. ہم تو یہ سمجھتے رہے آج تک کہ زنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پرائی عورت کے ساتھ بدکاری کرنا, غلط کام کرنے کو ہی ہم زنا سمجھتے رہے. یہ جو آپ نے تفصیلات بتائی حدیث کی روشنی میں, اس کو ہم نے آج تک زنا سمجھا ہی نہیں, کسی نے ہماری رہنمائی نہیں کی. میں نے رات کو کھانے کے بعد فارغ ہو کر حضرت جب لیٹنے کے لیے تشریف لے گئے، میں نے کہا حضرت آپ مسجد سے روانہ ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. دوسرے دن صبح میں اس ملک کے علماء کی ایک مجلس تھی، تو مجھے فرمایا پہلے کل رات کا قصہ بیان کرو ان علماء کے سامنے. تو میں نے تو حضرت کے حکم سے ہو بہو وہ قصہ بیان کر دیا. اس کے بعد حضرت کرسی پر تشریف لائے اور فرمایا میرے معزز علماء کرام، امت کو حلال حرام کی تمیز کرانا یہ ہم اہل علم کا فرض بنتا ہے کہ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا چیز جائز ہے، اور اب آج کے حالات میں کہیں گے کیا ایمان ہے اور کیا کفر ہے، کیا شرک ہے اور کیا توحید ہے، اس کی کھل کر کے واضح انداز میں رہنمائی کرنا آج کے حالات میں ہمارا فریضہ بنتا ہے. اور اس فریضے کو ہمیں ادا کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے. حضرت نے ایک واقعہ سنایا، آپ نے بھی پڑھا ہے، لیکن اللہ علیہ جو استدلال کرتے ہیں حدیث کے واقعے سے وہ بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر گرہن کا واقعہ نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر گرہن ہوا. اور قدرتی بات کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی اور گرہن کا واقعہ بھی ہوا، دونوں بات ایک ساتھ ہو گئی. تو عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو یا کسی بڑے کی پیدائش ہو، یعنی بچپن میں تو پتہ نہیں چلتا یہ بڑا ہے، لیکن جس کا مستقبل بڑا ہونے والا ہوتا ہے وہ کسی بڑے کی پیدائش، بڑے کی وفات پر یہ گرہن لگتا ہے، خسوف ہوتا ہے. کا یہ بات عرب میں مشہور تھی، اور اللہ کی تقدیر کہ ادھر حضرت ابراہیم کی وفات اور اسی وقت گرہن کا واقعہ بھی. تو کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرات صحابہ کے عقیدے کے اندر خرابی نہ آنے پائے، اور زمانے جاہلیت کی ایک غلط بات جو مشہور تھی وہ آگے نہ چلے. اسی لیے بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بہت صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ یہ چاند اور سورج اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کو کسی کے مرنے اور جینے سے کوئی گرہن لگتا نہیں ہے. اس واقعے کو سنا کر حضرت نے اس کی دلال فرمایا کہ دیکھو جیسا موقع امت کے اندر آوے اس موقع کی مناسبت سے فوراً شرعی رہنمائی کرنا یہ ہم علماء کا فریضہ ہے. جو موقع بھی آئے اس موقع کی مناسبت سے شرعی رہنمائی کرنا یہ ہم اہل علم کا بہت بڑا فریضہ ہے. یہ اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آگے اسی میں ایک اور مضمون بھی ہے. حضرت فرماتے مولانا علی میاں صاحب، مکاتب میں اگرچہ ایک یا ڈیڑھ گھنٹے تعلیم اور تربیت کا نظم ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت سی جگہوں پر تین ساڑھے تین گھنٹے کا بھی نظم ہے. مکاتب میں اگرچہ ایک یا ڈیڑھ گھنٹے تعلیم اور تربیت کا نظم ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں لیکن اس سے بچوں کی ذہنی تربیت اور اخلاقی نشو و نما ہوتی ہے. ذہنی تربیت اور ان کے اخلاق کی نشو و نما ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا مکاتب ہی سے بچوں کی صحیح تربیت کی جا سکتی ہے، مکاتب سے ہی بچوں کی صحیح تربیت کی جا سکتی ہے. بچے چونکہ خالی ذہن ہوتے ہیں، ان کا دل دماغ آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، التعلیم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں جو تعلیم تربیت ہو گئی وہ پتھر میں لکیر کی طرح ہو جاتی ہے. اس لیے مکتب کی تعلیم کا بچوں کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. ایک تیسری بات حضرت نے بڑی اہم فرمائی، والیوں سے خطاب فرما کے فرمایا، میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے ہزار درجہ بہتر یہ ہیں، عید کے کپڑوں سے ہزار درجہ بہتر یہ ہیں. ایک بات. دوسری بات، بچے اگر بیمار ہو جائے تو بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے سے سینکڑوں درجہ زیادہ بہتر، بلکہ لاکھ بار سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو سچا پکا مسلمان بنا رہے ہیں. بچوں کو سچا پکا مسلمان بنا رہے ہیں. آج والیوں نے یہ سمجھ لیا، ماں باپ نے یہ سمجھ لیا، بچوں کو کپڑے سلوا دو، بیمار ہو تو اچھے ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کرا دو، بچوں کو ڈگریاں دلوا کے نوکری کے قابل بنا دو، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سچا اور پکا بچوں کو مسلمان بنایا جاوے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکتب کی نعمت کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے کہ ہمارے پاس جو مکتب میں بچے آتے ہیں ان کی ہم اسلامی تعلیم کریں، اسلامی تربیت کریں، اسلامی اخلاق ان کو سکھائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا. میں آپ کو ایک بات سناؤں ایک بزرگ کی. ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ پہلے نقشبندیہ سلسلے میں بیٹھ ہوئے تھے. نقشبندی پیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو بہت پریشان تھے کہ اب میں کون سے پیر کے ہاتھ پر بیٹھ ہوں. خواب میں ایک دن رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطب عالم حاجی امداد اللہ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور ایک بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوا دیا، خود حضور نے خواب میں. اب حضرت حاجی صاحب جانتے ہیں کہ یہ جس بزرگ کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرا دیا یہ بزرگ کون ہے، جانتے ہیں. بہت پریشان، بہت پریشان، بہت الجھن میں کہ کون بزرگ کی طرف اشارہ ہے جہاں مجھے بیعت ہونا ہے. پھر انہوں نے اپنے ایک استاذ کو کہا، انہوں نے رہنمائی کی. یہ تھانہ بھون کا واقعہ ہے. حضرت تھانوی سے پہلے بھی تھانہ بھون آباد تھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو تھانہ بھون میں اپنے ایک استاد، انہوں نے کہا قریب میں ایک لوہاری نام کا گاؤں ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں مکتب میں ایک استاد پڑھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہاری مراد پوری ہو جائے. مکتب کے استاد ہے، اور یو پی میں جو مکتب کے استاد ہوتے ہیں جو باقاعدہ مولانا نہ ہوئے، سند والے، باقاعدہ سرٹیفائڈ قاری صاحب مفتی صاحب نہ ہوئے، صرف وہ بیچارے مکتب پڑھانا جانتے ہوئے، اس کو یو پی کی اردو میں میاں جی کہتے ہیں، میاں جی. تو کہا وہاں چلے جاؤ، ایک مکتب کے استاد ہے، تمہارا کام ہو سکتا ہے بن جائے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانہ بھون سے لوہاری گاؤں پیدل چل کے گئے، طلب میں پیدل چل کے. آج بھی دونوں گاؤں موجود ہیں. کتنا ڈسٹنس ہے, آپ جا کے ایکسپیرئنس لے سکتے ہیں, جانے جیسی جگہ ہے. جب وہاں پہنچے لوہاری تو ایک استاد مکتب کے بچوں کو لے کر پڑھا رہے تھے بیٹھ کے مسجد میں, اور جہاں بیٹھ کے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے وہ جگہ آج بھی موجود ہے. اور سن لو, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, تقریباً 150 سے زیادہ سال ہو گئے, لیکن جہاں بیٹھ کر کے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, مکتب کے بچوں کو پڑھاتے تھے, آج بھی ان کے ذکر کی خوشبو وہاں موجود ہے. جس کو بھی دیکھنا ہو سفر کر کے دیکھ کے آئے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پہنچے اور دیکھا دور سے تو ایک دم حیران, خوشی میں حیران, کہ یہ تو وہی بزرگ ہے جو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا. یہ تو وہی بزرگ ہے اور بیٹھ کے مکتب کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. وہاں جب قریب میں پہنچے تو اس بزرگ کی پہلی کرامت کیا دیکھی حضرت حاجی صاحب نے. جب پہنچے تو وہ بزرگ کہنے لگے, خواب میں دیکھتے ہو اور پھر جو ہے ملاقات کے لیے چلے آتے ہو, خواب میں دیکھتے ہو اور پھر ملاقات کے لیے چلے آتے ہو, یہ پہلی کرامت. چونکہ اپنے خواب کے بارے میں ان کو کیسے پتا چلا, اور وہ بزرگ تھے ہم سب کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ, حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ تعالی. حضرت میاں جی کا وطن جنجانہ تھا, وہ الگ جگہ ہے, قبر بھی جنجانہ میں حضرت کی. اور لوہاری میں 36 سال تک آپ نے بچوں کو مکتب پڑھایا, اور روزانہ 125,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, 125,000 مرتبہ. اور میں ابھی ایک سال پہلے بھی گیا تھا, پہلے بھی کئی مرتبہ گیا ہوں, ابھی ایک سال پہلے بھی گیا تھا وہاں لوہاری میں. تو میاں جی جس کم روم میں بیٹھ کر, کونے میں مسجد کے بازو میں وہ روم باقی رکھا ہے, اب تو پرانی مسجد نئی شاندار بن گئی لیکن وہ روم باقی رکھا ہے. آج بھی اس کمرے کے اندر حضرت کے ذکر کی خوشبو نکل رہی ہے, اور مزار وہاں ہے جنجانہ کے اندر. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر انڈیا کا کیپیٹل, پولیٹیکل کیپیٹل نیو دلی ہے, تو انڈیا کی روحانی کیپیٹل جنجانہ میں حضرت میاں جی کی قبر مبارک ہے. یہ حضرت مدنی فرماتے تھے کہ اگر انڈیا کی پولیٹیکل کیپیٹل راجدھانی دہلی ہے, تو بھارت کی روحانی راجدھانی جنجانہ میں حضرت میاں جی کی قبر مبارک ہے. یہ حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں. ان کے حالات میں لکھا, حضرت شیخ کی کتاب ہے فضائل اعمال جنہوں نے لکھی, ان کی ایک کتاب ہے مشائخ چشت, حضرت کی کتاب ہے مشائخ چشت, اس میں یہ سب واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے مولانا ابھی فرما رہے تھے, تو اللہ نے ہم کو ایسے اکابروں سے نسبت عطا فرمائی ہے کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں کئی جگہ اپنے مرید, اپنے خلیفہ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس اور حوالے سے کئی واقعات نقل کیے. یعنی پیر اپنے مرید کے ریفرنس سے بات نقل کرے. اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی مفتی محمود صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا, مفتی محمود صاحب نے سنایا, حضرت شیخ لکھتے ہیں. آج ہم میں ایسا ظرف ہے کہ اپنے چھوٹوں کی بات کو اتنے ادب اور اکرام سے نقل کریں, بڑوں کی بات لوگ نقل کرنے تیار نہیں. کچھ مقام ملتا ہے تو کون استاد نے, کون میرا شیخ نے, کون میرا پیر, کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ ہمارے اکابر ہیں,
اولائک آبائی فجئنی بمثلہم اولائک آبائی فجئنی.
حضرت میاں جی کا حال یہ تھا کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے مشائخ چشت کتاب میں آپ دیکھ لو کہ مکتب پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو ایسی روحانی توجہ سے نوازتے تھے کہ مکتب پڑھنے کے زمانے میں بچے صاحب نسبت بن جاتے تھے. مکتب پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو ایسی روحانی توجہ دیتے تھے کہ بچے صاحب نسبت بن جاتے تھے. یہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب کا حال تھا. مکتب ہی میں ان کو کہاں پہنچا دیتے تھے. تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا, یعنی حضرت مارکیٹ کیسے لینے جاتے وہ بھی سوچنے کی چیز ہے. مارکیٹ میں جانے کا منظر کا, گھر والے بھیجتے تھے کہ یہ لے آؤ وہ لے آؤ, تو کا بازار جاتے تھے, گھر والے جو کہتے وہ لکھوا لیتے تھے کہ آپ لکھ دو کیا لانا ہے. حضرت کچھ نہیں, بازار جاتے وہ سبزی والے گروسری والے ان کو جا کے لسٹ دے دیتے تھے اور وہ لوگ اس کے مطابق پیک کر کے حضرت کو دے دیتے تھے. دے دیا اس کے بعد جیب میں سے پیسوں کی تھیلی نکالتے وہ ان کے سامنے رکھ دیتے تھے, جو ہوا وہ اس میں سے لے لو. نہ حضرت نے کبھی بل دیکھا نہ وہ دکاندار کتنے پیسے لیتے ہیں وہ دیکھا. کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ تو حساب بھی نہیں گنتے کتنے پیسے یہ دکاندار لیتے ہیں. فرمایا یہ اگر کچھ زیادہ پیسے لے لے گا تو کیا ہوگا, میرے پیسے کم ہو جائیں گے. جتنی دیر میں میں اس کو پوچھوں کتنا حساب ہوا کتنے روپیے ہوئے اور میں پیسے گنوں, اتنی دیر میں میں 150 مرتبہ اللہ کا نام لے لیتا ہوں اور میں اللہ کے نام کے خاطر دنیا کی دولت کا نقصان گوارا کرنے تیار ہوں. یہ تھے ہمارے اکابر حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ. مکتب پڑھایا پوری زندگی, لیکن مکتب پڑھاتے پڑھاتے ایسے اونچے مقام کے اوپر خود بھی تھے اور بچوں کو بھی پہنچا دیتے تھے. اس لیے میں اپنے مکاتب کے علماء کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مکتب کے علماء کبھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے, مکتب کے ساتھ بھی آپ اونچی نسبت کے بن سکتے ہیں. اور باری تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. ربانی اللہ والے بن جاؤ اس کتاب اللہ کی تدریس اور تعلیم کی برکت سے. اس لیے میرے معزز علماء کرام مکتب کی تعلیم کو معمولی مت سمجھو. مجھے بہت تعجب اور دکھ ہوتا ہے ہمارے علماء سے جب کبھی پوچھنا ہوتا ہے بھائی آپ کیا پڑھا رہے ہو تو ان کو شرم آتی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جلالین شریف کا مت نہ پڑھاتا میں, یعنی ان کو یہ کہنے کی شرم آتی ہے کہ میں ناظرہ قرآن پڑھاتا ہوں, یہ شرم آتی ہے. ارے بھائی قرآن میں کتنے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اللہ نے بیان فرمائے ہیں, کتنے مقام پر, 4-5 مقام پر ہے. ہر جگہ پر یتلو علیہم آیاتی ہی پہلے نمبر پر ہے, بعد میں وہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اس کی ترتیب میں تقدیم تاخیر ہوئی ہے, لیکن جتنے مقام پر حضور کی بعثت کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہر جگہ پہلے نمبر پر کیا ملے گا, یتلو علیہم آیاتی. اور یہ یتلو علیہم آیاتی ہی کہاں پورا ہوگا, ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی ہی کا پہلا شعبہ اصل شعبہ وہ مکاتب قرآنیہ ہے. قرآنی مکتب ہے جس میں یتلو علیہم آیاتی ہی کی تکمیل ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے درجہ حفظ, تیسرے نمبر پر ہے تجوید اور قرآن. یہ 3 شعبے ہیں یتلو علیہم آیاتہ کے. اس میں نمبر اول بعثت کے مقاصد جو آج کے زمانے میں پورے ہوتے ہو تو ہے ہمارے قرآنی مکاتب. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح قدر عطا فرمائے, صحیح قدر عطا فرمائے.
یہ بہت بڑی ہماری کمائی ہے، بہت بڑی ہماری کمائی ہے کہ ہم بچوں کو ناظرہ پڑھائیں، بچوں کو اللہ کی کتاب پڑھائیں، وضو غسل یاد کرائیں۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں۔ بزرگوں، میں ایک سوال ہمارے مکاتب کے علماء سے کیا کرتا ہوں۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے نام سے ہم نے نورانی مکاتب قائم کیا ہے، تو ہمارے مکاتب کے مدرسین کے ساتھ جب بیٹھنا ہوتا ہے تو میں ان سے ایک سوال کیا کرتا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا ہوں، وہ سوال کو صرف نقل کر رہا ہوں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی، آپ سب مولوی حضرات ہو، آپ نے اپنے جس شیخ الحدیث صاحب سے بخاری شریف پڑھی، وہ بیچارے نے آپ کو بخاری شروع کروائی، بدول وحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، تو شروع میں کتنے بڑے بڑے مباحث وہ بیان کرتے ہیں بیچارے، وحی کی اقسام، ایمان کی لغوی اصطلاحی تعریف اور اس میں اقوال۔ بیچارہ شیخ الحدیث رات رات محنت کرے گا، کتنے کتنے دن محنت کرے گا، اور سبق کا نچوڑ طلبہ کے سامنے بیان کرے۔ اب وہ سارے علمی مباحث جو اس نے بیچارے نے اتنی محنت سے تیار کیے، اگر طلبہ نصف السنہ امتحان اور سالانہ امتحان میں پورا لکھ دے رہے تو بھی طلبہ کی یہ کرامت سمجھی جائے گی کہ استاد کا سبق صحیح صحیح امتحان میں لکھ دیا۔ بعد کی بات تو چھوڑو، امتحان میں لکھ دے رہے تو بھی غنیمت ہے۔ پوری جماعت میں 10-15% بچے ایسے نکلتے ہیں جو پورا لکھ دیتے ہیں۔ پھر میں ان کو کہتا ہوں، چلو میں آپ ہی سے پوچھوں کہ وہی کی تعریف کون مجھے سنائے گا، وہی کے اقسام کون سنائے گا، ایمان کی لغوی اصطلاحی تعریف کون سنائے گا۔ تو اس میں اکثر شاگرد ہوتے ہیں، وہ سناٹا ہو جاتا ہے۔ پھر میں ان کو پلٹ کے پوچھتا ہوں، پیارو اب بتاؤ التحیات کس کو یاد ہے؟ سب انگلی اٹھائیں گے۔ سورہ فاتحہ کس کو یاد ہے؟ سب انگلی اٹھائیں گے۔ پھر ان کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ التحیات، سورہ فاتحہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو کس نے یاد کرائی تھی؟ تو کہا ہمارے مکتب کے استاد نے یاد کرائی تھی۔ تو میں نے کہا، ثواب کمانے کے اعتبار سے کون آگے بڑھ گیا؟ وہ شیخ الحدیث محنت کر کر کے اس نے کیا نتیجہ کمایا؟ اور آپ لوگ مکتب پڑھاتے ہو، نہ کوئی مطالعہ، نہ کوئی شروحات دیکھنا، نہ کوئی علمی مباحث حل کرنا، اور کمائی تو دیکھو کہ جو الحمد و یاد کرا دی، 80 سال کی عمر میں وہ بچہ الحمد و پڑھے گا کا بچپن میں میرے استاد نے مکتب میں یاد کرایا تھا۔ تو ثواب کے اعتبار سے کون بڑھ گیا، اجر کے اعتبار سے کون بڑھ گیا، آپ سوچو۔ اسی لیے اس مکتب کی خدمت کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان بچوں کی تعلیم تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جامع اظہر میں حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایک بیان کیا تھا اظہر کے علماء کو، اس میں حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا، تلق القوم افلات کبھی نہیں، لوگوں نے اپنی جگر کے ٹکڑے جیسے بچے تمہارے سامنے لا کر کے پیش کر دیے۔ یہ بچے لوگوں کے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ لا کر کے پیش کر دیے ہیں۔ اب ان کی اسلامی تعلیم و تربیت یہ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسل کہ ایمان کی، دین کی حفاظت، اس کا مضبوط ترین ذریعہ یہ قرآن مکتب ہے۔ اس کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہوگی، تعلیم و تربیت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ علماء کرام نے فقیر کی ان گزارشات کو سنا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب کو موت تک یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ موت تک قرآن کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما دیجیے، ہمیں محروم نہ کرنا۔ یہ مانگو اللہ سے، کوشش بھی کیا کرو۔ دنیا کی دولت تو آج ہے اور کل چلی جائے گی، ربینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنی عن قریب وإن العلم باق لا يزال. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اے اللہ موت تک ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. موت تک اے اللہ دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے. موت تک قرآن مجید کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے. کل قیامت کے دن اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو والی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرما لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
مفتی صاحب مکتب کے سلسلے میں ایک سوالات پوچھوں.
کس سلسلے میں؟
مکتب مکاتب کے
سلسلے. جی جی.
ہمارے یہاں مکتب جو چلتی ہے حضرت, تو بچے آتے ہیں تقریباً 12-13 برس تک.